پیر 9 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کا سلام. میانمار یا برما میں 25 سال بعد انتخابات اور آنگ سان سوچی کامیابی کی طرف گامزن. آنگ سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ ابھی مبارکباد قبل از وقت ہے. تو کیا برما میں فوجی اقتدار کا خاتمہ ہوگا؟ تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. میانمار میں 25 سال بعد ہونے والے آزاد عام انتخابات میں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. اتوار کو ہونے والے انتخابات میں ملک کے 80% شہریوں نے ووٹ ڈالے اور عوام میں خاصا جوش و خروش دیکھنے میں آیا. میانمار میں کئی دہائیوں تک فوج کی حکومت رہی اور اس سے قبل تمام انتخابات فوج ہی کی نگرانی میں ہوتے رہے. آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کو امید ہے کہ وہ زیادہ تر پارلیمانی نشستیں جیتے گی، اگرچہ برما کے آئین کے تحت آنگ سان سوچی ملکی صدر نہیں بن سکتی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ایسے لوگ جن کے مکانات 26 اکتوبر کو آنے والے زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے اور انہیں امدادی چیکس دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کر لیں، اب چیک باؤنس ہونے کی شکایات کر رہے ہیں. افراسیاب دیر بالا کے رہائشی ہیں.
یہ حکومت نے جو اعلان کیا میاں نواز شریف صاحب نے، اس نے کہنا ہے کہ 4 دن میں یہ ملے گا، اور ابھی ادھر کا 10-11 دن ہو گیا کہ کچھ رقم مقم کوئی نہیں ملا، اور لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ کل آ جائے کل آ جائے، اور کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. پیسہ دیتا ہے پرسوں جو 209 چکے دیے تھے وہ بھی بلاک کیا.
کھیلوں میں ممنوع ادویات کے استعمال کی روک تھام کے ادارے کی رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ روس پر ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگا دینی چاہیے. آزاد کمیشن نے ڈوپنگ کے الزامات، روس میں ایتھلیٹکس میں بدعنوانی جیسے الزامات کی تفتیش کی ہے. کمیشن کی رپورٹ میں 5 ایتھلیٹس اور کوچز پر تا حیات پابندی کی سفارش بھی کی گئی ہے. اس رپورٹ میں ڈوپنگ سے روکنے کے اقدامات نہ کرنے میں تنظیم میں ہر سطح پر ناکامی قرار دی گئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 30 سال قبل قابل اعتماد ریکارڈز کی ابتدا کے بعد سے گزشتہ سال آلودگی پھیلانے والی یا گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. شمائلہ خان.
ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے اپنے سالانہ بیان میں کہا ہے کہ دنیا ایک خطرناک سفر پر تیزی سے رواں دواں تھی جس کے انجام کا خود اسے پتہ نہیں. اس میں ممکنہ طور پر زیادہ عالمی حدت، زیادہ شدید موسم اور سمندر کی ابھرتی ہوئی سطح شامل ہیں. اقوام متحدہ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائڈ کی مقدار اندازوں کے مطابق 8 لاکھ سال کی بلند ترین سطح پر رہی. اگلے ماہ پیرس میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کو موسم کے نئے معاہدے پر رضامند کرنے کی کوشش کی جائے گی.
آسٹریلیا میں حکام کا کہنا ہے کہ کرسمس آئیلینڈ کے حراستی مرکز میں قیدیوں نے آگ جلائی ہے اور وہاں شدید افراتفری پھیل گئی اور گڑبڑ جاری ہے. ظہیر الدین بابر.
امیگریشن کے محکمے نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ حفاظتی تدبیر کے تحت وہاں سے محافظوں کو ہٹا لیا گیا ہے. پیٹر ڈاؤٹن آسٹریلیا کے وزیر امیگریشن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ جان بوجھ کر نقصان کریں گے یا تشدد کریں گے یا پھر حراستی مرکز میں کوئی اور مجرمانہ عمل کریں گے تو انہیں قانون کے آہنی ہاتھوں کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس وقت ہماری اولین ترجیح حراستی مرکز میں امن قائم کرنا ہے اور ہمارے لوگ وہاں یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اردن کے دارالحکومت عمان کے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر سے اطلاعات ہیں کہ وہاں 2 امریکی اور 1 جنوبی افریقی فوجی اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. دونوں امریکی اور 1 افریقی فوجی اہلکار وہاں انسٹرکٹر تھے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں کسی اردنی افسر نے گولی مار دی. ایک اطلاع کے مطابق بعد میں حملہ آور افسر نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر لیا. اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ اس واقعے کی وجہ کیا تھی. مصر کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سرکردہ رہنما کو قاہرہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اشرف علی الغربی مختلف حملوں میں ملوث تھے جن میں کئی ہلاکتیں ہوئی تھیں. ایک اطلاع کے مطابق وہ قاہرہ میں اٹلی کے سفارت خانے پر دھماکوں اور ایک کروشیا کے ایک شہری کے قتل میں بھی ملوث تھے. اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام اختیارات استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کیٹالونیا کو بقیہ اسپین سے علیحدہ ہونے سے روکا جا سکے. کیٹالونیا کی علاقائی پارلیمان نے اس کی علیحدگی کی قرارداد منظور کر لی ہے. اس کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مارینو ریجوئے کا کہنا تھا کہ وہ اس علیحدگی کے خلاف آئینی عدالت سے رجوع کریں گے، جبکہ کیٹالونیا کے علیحدگی پسند اتحاد کا کہنا ہے کہ علیحدگی کی قرارداد آزادی کی جانب پہلا قدم ہے. اور جیمز بانڈ سیریز کی نئی فلم اسپیکٹر شمالی امریکہ میں اپنی ریلیز کے پہلے ہی ہفتے باکس آفس پر سر فہرست ہو گئی ہے. طاہر عمران.
جاسوسی سیریز کی 24th فلم میں ڈینیل کریگ 007 کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس فلم نے اب تک $73 million کا بزنس کر لیا ہے. لیکن اسپیکٹر اپنی ہی سیریز کی پچھلی فلم اسکائی فال کا ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہی ہے جس نے $88 million کا بزنس کیا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سربین کا بڑا موضوع. میانمار میں گزشتہ روز ہونے والے عام انتخابات کے ابتدائی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. حزب اختلاف کی اہم و مرکزی جماعت دی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کا کہنا ہے کہ انہیں پارلیمنٹ میں 70% نشستیں حاصل کرنے کی توقع ہے. جماعت کے رہنما آنگ سان سوچی نے آج ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر افراد نتیجہ پہلے ہی جانتے ہیں, اس کا اندازہ لگا چکے ہیں. ملک کی آئین کے تحت فوج کو پارلیمان میں 25% نشستیں حاصل ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اختلاف کو حکومت بنانے کے لیے بھاری اکثریت درکار ہوگی. تازہ صورتحال جاننے کے لیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے اور سرکاری نتائج کا اعلان اگلے 2 روز میں کیا جائے گا, لیکن میانمار کے شہریوں کو بےتابی سے نتائج کا انتظار ہے. ان میں سے چند نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
میرے خیال میں NLD ہی جیتے گی, کیونکہ یہاں اکثر اخبار خریدنے والے NLD کے حامی ہیں اور بہت سے لوگ نتائج میں دلچسپی رکھتے ہیں.
مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون جیتا ہے. جس جماعت نے سخت محنت کی ہوگی اور لوگوں سے وفاداری کی ہوگی وہی جماعت فتح حاصل کرے گی.
میں بس نتائج جاننا چاہتی ہوں. میں پوری رات سو نہیں سکی. میں نتائج کا انتظار کر رہی ہوں. نہ صرف میں بلکہ میرے دوست اور ساتھی بھی فیس بک پر نتائج سامنے آنے کے انتظار میں ہیں.
میانمار میں حزب اختلاف کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی NLD نے ملک میں 25 سال بعد ہونے والے آزادانہ انتخابات کے نتائج کے سرکاری اعلان سے قبل دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر رہی ہے. اب تک صرف رنگون کی 12 نشستوں کے نتائج کا اعلان ہوا ہے اور ان تمام نشستوں پر NLD کے امیدواروں نے ہی کامیابی حاصل کی ہے. ملک کے انتخابی کمیشن یونین الیکشن کمیشن کے چیئرمین ٹینائے نے رنگون کے 2 علاقوں کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ NLD نے وہاں فتح حاصل کی ہے.
سب سے پہلے انتخابات کے نتائج اور ایوان زیریں کے لیے فاتح امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا. رنگون خطے میں لتھا سے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے امیدوار نے 9,950 ووٹ لے کر فتح حاصل کی ہے, جبکہ سکہ سے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے امیدوار نے 726 ووٹ لے کر فتح حاصل کی ہے.
انہوں نے کہا کہ انتخابات کا مرحلہ بآسانی پرامن طریقے سے مکمل ہوا ہے. ادھر نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی رہنما آن سان سوچی نے میانمار کے تاریخی انتخابات کے بعد ایک پرجوش مجمع سے خطاب کیا اور کہا کہ اکثر لوگوں نے نتائج کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا ہے. رنگون میں NLD کے ہیڈ کوارٹر سے اپنے خطاب میں مس آن سان سوچی نے خبردار کیا کہ ابھی پارٹی امیدواروں کو مبارکباد پیش کرنا جلد بازی ہوگی.
ابھی تک انتخابات کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. میرے خیال میں سب پہلے ہی جانتے ہیں اور اندازہ لگا چکے ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے.
رنگون میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے ان کے اس خطاب کے بعد ان کے حامیوں نے نعرے بازی بھی کی. واضح رہے کہ نوبیل انعام یافتہ آن سان سوچی اپنی پارٹی NLD کے کامیاب ہونے کے باوجود بھی ملک کی صدر نہیں بن سکیں گی, کیونکہ برما کے آئین کے مطابق کوئی بھی ایسا برمی مرد یا عورت ملک کا صدر بننے کا اہل نہیں ہے جس نے کسی غیر ملکی شہری سے شادی کی ہو یا اس کے بچے غیر ملکی ہوں. ادھر میانمار کی پارلیمان کے ایک روہنجیا ممبر اوشوے مونیا نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے مذہب اور نسل کی بنیاد پر انہیں بطور امیدوار انتخابات میں حصہ لینے سے روکا گیا.
The Union Election Commission, all levels deny my paperwork
یونین الیکشن کمیشن نے تمام سطحوں پر میرے دوبارہ انتخابات لڑنے سے متعلق کاغذات کو یہ الزام لگا کر مسترد کر دیا کہ میرے والدین اس ملک کے شہری نہیں ہیں، لیکن دراصل یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونین الیکشن کمیشن نے ان کاغذات کو میرے مذہب اور میری نسلی شناخت روہنجیا ہونے کے سبب مسترد کیا ہے۔
رنگون میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار جونا فشر کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں حمایت رکھنے والی جماعت کے لیے مشکل کام ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں بھی کامیابی حاصل کرے جہاں اقلیتی فرقوں کی جماعتیں زیادہ مضبوط ہیں۔ واضح ہے کہ برما کے آئین کے تحت پارلیمان کی 25% نشستیں فوج کے لیے مختص ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حزب اختلاف کو حکومت بنانے کے لیے بھاری اکثریت درکار ہوگی۔
میانمار یا برما کے انتخابات، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائل خان سے سنا۔ مقبوضہ غرب اردن میں ایک فلسطینی ڈرائیور نے اپنی موٹر کار بس سٹاپ پر چڑھا کر 4 اسرائیلیوں کو زخمی کیا۔ ڈرائیور کو اسرائیلی فوج نے ہلاک کر دیا۔ ایک علیحدہ واقعے میں ایک فلسطینی خاتون نے اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی گارڈ نے ہلاک کر دیا۔ غرب اردن سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بڑھتے تشدد کے تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم واشنگٹن پہنچے ہیں، جہاں صدر اوباما سے ان کی ملاقات، جس وقت آپ یہ سیربین سن رہے ہیں، اس وقت ہوا چاہتی ہے۔ یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا سے میں نے آپ سے ذرا دیر پہلے بات کی اور جاننا چاہا کہ آج کیا ہوا، تازہ صورتحال ہے کیا؟
جیسا کہ آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے، الف مناشے کا ایک علاقہ ہے غرب اردن کا، وہاں پر ایک فلسطینی خاتون کی ہلاکت ہوئی ہے اسرائیلی فوج کے فائرنگ میں۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری کی ایک ترجمان نے بتایا کہ یہ خاتون داخل ہوئی اسرائیلی علاقے میں، فوجیوں کے طرف سے انہیں کہا گیا رکنے کے لیے، وہ جب نہیں رکی تو اس ترجمان کا کہنا ہے کہ ایک وارننگ شاٹ فائر کیا گیا، اور اس کے بعد اس خاتون نے ایک چاقو اپنے بیگ سے نکالا، جس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فلسطینی خاتون تھے، ان کے بیگ سے ایک سوسائڈ نوٹ بھی ملا، جس میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پورے ہوش و حواس میں جو بھی کرنے جا رہی ہیں، ذلت کی زندگی جینے سے وہ یہ بہتر سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح کا حملہ کریں، اور اسی وجہ سے وہ اسرائیلی علاقے میں داخل ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ہوم لینڈ کی حفاظت کے لیے وہ اس طرح کا حملہ کرنا چاہتی ہیں، اور ساتھ ہی جو ان کے نوجوان جو فلسطینی لوگ ہیں ان کی عزت کے لیے وہ حملہ کرنے جا رہی ہیں۔
تو ہریندر مشرا، اب تک اس طرح سے ان واقعات میں کتنے فلسطینی ہلاک ہو چکے؟
دونوں ہی طرف سے تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ 70 سے کچھ زیادہ ہے، 70 کے قریب ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق یہ تقریباً 74 پہنچ چکا ہے، وہیں اسرائیلی 72-73 ان کے طرف سے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ 70 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو یہاں پر کئی مظاہرے ہوئے فلسطینیوں کے طرف سے، خاص کر کے غرب اردن کے علاقوں میں یا پھر مشرق یروشلم میں بھی، اس میں ہزاروں سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، کچھ جو ہیں انہیں کافی مزید زخم آئی۔
تو ہریندر، یہ تنازع کب اور کیوں شروع ہوا؟
یہ تنازع کچھ ہفتوں پہلے شروع ہوا، اور دراصل یہ مسجد الاقصی جو ہے اس کے ارد گرد ہی یہ سارا یہ شروع ہوا۔ وہاں پر اس طرح کی خبریں آئیں کہ اسرائیلی جو فوج ہے، اور خاص کر کے جو انتہا پسند جو اسرائیلی یہودی ہیں، وہ وہاں پر پہلے سے ایک سٹیٹس کو تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں فلسطینیوں میں کافی غصہ تھا، اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہاں پر جو حرم الشریف ہے، جہاں پر کی مسجد الاقصی ہے، وہاں پر تناؤ جس طرح سے بڑھتا گیا، اس کی وجہ سے وہاں پر کافی تشدد بھی دیکھنے کو ملا، وہاں پر کافی فائرنگز ہوئی اسرائیلی فوج کی طرف سے، اور ادھر سے فلسطینیوں نے بھی پھینکے، فائر کریکرز وغیرہ پھوڑے گئے ادھر سے، اور 3-4 بار اس طرح کے واقعات وہاں پر ہوئے۔ اور یہ جو تشدد مسجد الاقصی پر ہوا، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہولی پلیس ہے مسلمانوں میں، اس جگہ کی جو ایک اہمیت ہے، اس کی وجہ سے یہاں پورے خطے میں جو ہے اس کا بہت ہی بڑا اثر وہ دیکھا گیا، ایک طرح کا تناؤ دیکھا گیا، ماحول جو ہے وہ کافی اس کے بعد دھیرے دھیرے بگڑتا گیا۔ لہٰذا یہ دیکھا گیا کہ پہلے تو جو اسرائیلی فلسطینی ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، اسرائیلی ہی علاقوں میں جو اسٹائبنگ انسیڈنٹس اور باقی سارے جو تشدد کے واقعات ہوئے یہ پہلے دیکھے گئے، اور بعد میں یہ غرب اردن اور باقی علاقوں میں بھی دھیرے دھیرے پھیلتا گیا۔
اب صدر اوباما سے بنیامین نتن یاہو کی بات چیت ہے، تو فلسطینیوں کے ساتھ جو یہ مہاجرائی ہے وہ بھی تو موضوع بنے گی نا وہاں پر؟
جی بالکل، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس طرح کے مسئلے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر کے جو ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک اختلافات دیکھنے کو ملا اور کافی جو دوری ان دونوں کے بیچ بڑھتی گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی کئی سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ان کے ایک ایڈوائزر جو ہیں بنجامن نتنیاہو کے، انہوں نے کچھ غلط الفاظوں کا استعمال کیا ہے پریسیڈنٹ اوباما کے خلاف، اس کو بھی لے کر کے یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا پڑا ہے. لیکن جہاں تک اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان یہ جو ابھی جو لڑائی چل رہی ہے اور جو ماحول بگڑا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کو لے کر کے بھی چرچا ہوگی، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ صدر اوباما کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ نہ بڑھے اس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جو ہیں وہ کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کریں گے جس سے کہ فلسطینیوں کو کچھ سہولیت مل سکے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح کے اعلان کرنے سے فلسطینیوں پر کسی طرح کا کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ ابھی جو ماحول ہے جس طرح کا، اور جس طرح سے ہم نے کہا سلسلے مذاکرات بالکل بند ہو گئے ہیں، اور غرب اردن میں جس طرح سے نئے مکان تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے فلسطینی جو عوام ہے وہ بالکل نا امید ہو چکی ہے.
تو ایران کے سلسلے میں کیا بات ہو سکتی ہے ہریندر؟
ایران کے سلسلے میں اسرائیل جو ہے ایک ملٹری ایج چاہتا ہے، ایک طرح سے دفاعی سپریورٹی چاہتا ہے، اور اسرائیل مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جس طرح کا ڈیل ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ملٹری ایج ملا ہوا ہے خطے میں وہ کھو سکتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے اسے بار بار یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، اور اسرائیل کی ملٹری سپریورٹی ہے وہ برقرار رہے گی. اور اس لیے اسرائیل کو کئی طرح کے امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ایڈ ملے گا، اور یہ ملٹری ایڈ کا کیا صورت ہوگا یہ جو ہے اس کو لے کر کے بنجامن نتنیاہو بات کرنے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کئی طرح کے ڈیمانڈز ہوں گے، لیکن یہ بھی ساتھ ہی ساتھ مانا جا رہا ہے کہ صدر اوباما جو ہیں وہ شاید ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. اطلاع ہے کہ اردن میں فائرنگ ہوئی ہے، دو امریکیوں سمیت 3 افراد مارے گئے ہیں. ہمارے ساتھی فراز ہاشمی اسٹوڈیو میں آئے ہیں. فراز، کیا تفصیل ہے اس کی؟
یہ اردن میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کے ایک تربیتی مرکز میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 امریکی اور 1 جنوبی افریقہ کا فوجی مارا گیا ہے. فائرنگ کا یہ واقعہ دارالحکومت عمان سے باہر واقع ایک تربیتی سینٹر میں پیش آیا. حکومت کے ترجمان محمد مونی نے بتایا کہ حملے میں 2 امریکی اور اردن کے 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ حملہ آور سینٹر میں موجود دیگر اہلکاروں کی فائرنگ سے مارا گیا. اس سے پہلے سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر جان لے لی تھی. امریکہ کی مالی امداد سے چلنے والے اس تربیتی مرکز موکر میں عراقی اور فلسطینی افسران کو تربیت دی جاتی ہے. محمد مونی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی بترا کو بتایا فائرنگ کا یہ واقعہ ایک جرم ہے اور اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. اس واقعے پر امریکہ اور جنوبی افریقہ کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا.
شکریہ فراز ہاشمی. بھارت کی مشرقی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی سہیل حلیم نے لکھا ہے، کراری شکست کے بعد اب پٹنہ میں حکومت سازی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور دہلی میں شکست کا تجزیہ جاری ہے. قومی راجدھانی میں آج بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم بھی شریک ہوئے. اخبارات بھی الیکشن کے نتائج کے تجزیوں سے بھرے پڑے ہیں. دہلی سے سہیل حلیم.
بی جے پی کی اعلی قیادت کا کہنا ہے کہ بہار کی ارتھمیٹک اس کے خلاف تھی، یعنی نتیش کمار، لالو یادو اور کانگریس کو روایتاً جن حلقوں یا ذاتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد بی جے پی کی حمایت کرنے والے حلقوں سے کہیں زیادہ تھی. پارٹی کے ترجمان ایک تو ارتھمیٹک کی بات کر رہے ہیں اور دوسری یہ کہ پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے. وزیر خزانہ ارون جیٹلی:
Obviously the arithmetic of the Grand Alliance was much bigger than us. If these parties contesting separately,
لیکن انتخابی تجزیوں کے ماہر یوگندر یادو کہتے ہیں کہ بی جے پی نے کسی بھی دوسری جماعت کے مقابلے میں زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، اس لیے اسے ووٹ بھی زیادہ ملے.
بی جے پی ہیز کنٹیسٹڈ جسٹ فار ٹو مینی سیٹس کمپیئرڈ ٹو ایوری ون ایلس.
لیکن ہار جیت سیٹوں سے ہوتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ الیکشن یک طرفہ تھا. بس میڈیا میں کچھ الگ تصویر نظر آ رہی تھی. لالو اور نتیش کے اتحاد کی ارتھمیٹک بھی اچھی تھی اور کیمسٹری بھی. تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بی جے پی ووٹروں کو کوئی واضح پیغام دینے میں ناکام رہی، اور پارٹی کی جانب سے جتنا انتخابی مہم کا معیار گرا، نتیش کمار کو اتنا ہی فائدہ ہوا. ریزرویشن کی بحث کی وجہ سے اس الیکشن نے پسماندہ اور نام نہاد اونچی ذاتوں کے درمیان محض آرائی کی شکل اختیار کر لی، اور اس پر مذہبی منافرت اور گائے کی سیاست جیسے موضوعات بی جے پی کے لیے مشکلات بڑھاتے چلے گئے. دلی میں آج بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں پارٹی کی پوری قیادت موجود تھی. ادھر پٹنہ میں سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے کہا کہ بی جے پی ریاست کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتی تھی.
پردھان منتری کا جو استر ہے خود نریندر مودی نے گرا دیا, ڈگریڈ کر دیا, بلو بیلٹ بات کیا سب جگہ. یہاں پر بھی نریندر مودی جی بناس کے طرف دیش کو موڑ رہے تھے اور بہار کو موڑ رہے تھے. ہم کو جو مینڈیٹ ہم کو ملا ہے کہ بھائی یہ لڑائی ہے دلی کے خلاف, نریندر مودی کے خلاف, دیش کے گدی پر کمنل فاسسٹ فورسز کو ایک دن بھی رکھنا دیش کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے برابر ہے.
پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے آج کہا کہ اخباروں کے اس تجزیے پر انہیں تشویش ہے کہ بہار کے انتخابی نتائج کے بعد پارلیمان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا موقف اور سخت ہو جائے گا. بی جے پی کو اس تنقید کا بھی سامنا ہے کہ اس نے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے ملک میں قانون سازی کا عمل متاثر ہوا ہے. اس شکست کے بعد پارٹی اور کوئی حکمت عملی بدلے نہ بدلے, اسے حزب اختلاف سے تعاون کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے لیے اب یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ سیاسی اختلافات کو اقتصادی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
تو مذہبی منافرت اور گائے کی سیاست کے علاوہ بی جے پی کے ہارنے کے اسباب ہیں کیا؟ ہمارے ساتھی شکیل اختر نے ہرتوش سنگھ بل سے بات کی جو بھارتی جریدے کیراوین کے ایڈیٹر ہیں. پوچھا سر یہ ہوا کیا ہے؟
کچھ حد تک آپ دیکھیے کہ بی جے پی کے بارے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیمپین وکاس پہ لڑتے تو وہ جیت سکتے تھے. شروعات انہوں نے پیکج سے لے کے کی, کچھ اپنے سینٹرل گورنمنٹ کی اچیومنٹس کے بارے کی, پر پہلے دو فیز کے بعد کلیئر ہو گیا کہ تھا یہ اسٹریٹجی ورک نہیں کر رہی ہے. تو بی جے پی ریورٹ ٹو ٹائپ جو کہتے ہیں نا, ہم ایک دم وہ کیمپین چلانے لگی. اس تب گو ماس بھی انہیں یاد آ گیا, لوگوں کو پاکستان بھیجنا یاد آ گیا, ریزرویشنز میں بھی کمیونلائزیشن کی بات جو کسی نے نہیں چھیڑی تھی پرائم منسٹر نے خود چھیڑی ہے. تو ایک دم یہ جو انٹالرنس اور لوگوں کو ڈرا آنے کی ان کی جو کوشش تھی اس کے اگینسٹ کرا رہی ہے, یہ جواب ہے ووٹر.
تو ہرتوش یہ بتائیے کہ اس میں انہوں نے تقریباً 600,000 ورکرز اتارے, آر ایس ایس کے لوگ آئے, پوری کیبنٹ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اتنی اہمیت انہوں نے آخر بہار کے الیکشن کو کیوں دی؟
اس کی دو چیزیں ہیں, ایک تو بہار بہت ضروری ہے, بڑا اسٹیٹ ہے, راج سبھا کے نمبرز کے بارے بات ہے. اس سرکار کا مومنٹم دلی کے بعد تھوڑا سلو ڈاؤن کر گیا ہے, اور دلی کی ہار کے بعد یہ پروو کرنا کہ ہم الیکٹرولی بھی وائبل ہیں یہ ضروری تھا. دوسرا مودی کے لیے بڑا پرسنل تھا, نتیش نے یہ مودی کے ساتھ لڑائی بنائی ہوئی تھی, نتیش نے گٹھ بندھن مودی کو لے کے توڑا تھا, کیونکہ مودی پرائم منسٹر بن رہا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کر رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزوں کو لے کے آئی تھنک مودی نے اس الیکشن کو اتنا پرسنلائز کر لیا, اپنی ایگو اتنی لگا لی. اور اس ریزلٹ سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی جتنی بھی کوشش کر لیجیے آپ الیکشن کو خرید نہیں سکتے ہیں, مینج نہیں کر سکتے ہیں. جتنی بھی ویوستھا کر لیجیے, جتنے بھی پیسے لگا لیجیے, اگر دوسری طرف سے ایک اپوزیشن اسٹرانگ ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے, تو آپ الیکشن خرید یا مینج نہیں کر سکتے.
تو اس شکست سے مودی پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے مودی ویکن ہوئے, بی جے پی کو ہر اسٹیپ سوچ کے چلنا پڑے گا. مودی پرسنلی اب پہلی باری میرے کو لگتا ہے پارٹی کے اندر سوال اٹھائے جائیں گے, مودی کے لیڈرشپ پہ ڈائریکٹ نہیں اٹھائے جائیں گے, امت شاہ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھائے جائیں گے, ارون جیٹلی کے بارے سوال اٹھائے جائیں گے, اور یہ ٹارگیٹ نریندر مودی ہی ہوئے گا. اور یہ جو آر ایس ایس ورسز مودی امت شاہ کمبائن کے کچھ ہمیں ایک انداز ہی مل رہا ہے, اس کا پکا تو یہاں پہ ان کے بیچ اندر کیا چلتا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. اس کا کچھ نہ کچھ آگے ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی.
پچھلے کچھ دنوں میں جو جن کو ہم ہندوتوا کی طاقتیں کہتے ہیں, انٹالرنس کے جو واقعات ہیں وہ کافی بڑے ہیں, تو اس ہار سے کیا ان پر کچھ اثر پڑے گا کسی طرح کا؟
میرے کو تو لگتا ہے کہ یہ جو یہ صرف کوآرڈینیٹڈ چال نہیں ہے, یہ ورڈ جو بہار الیکشن میں استعمال ہوا تھا یہ بی جے پی کا ڈی این اے ہے, یہ سنگھ کا ڈی این اے ہے. ان لوگوں کے خلاف اگر ایکشن لیں گے تو سنگھ اور بی جے پی کو جو اپنا جو مول روپ ہے نا وہ تیاگنا پڑے گا, ان دا سینس دے ول ہیو ٹو رینونس واٹ دے ایکچولی بلیو. تو ان کے بارے ادھر ادھر کوئی ٹپ نہیں دے دیں, کچھ کہہ دیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, پر ان کو ڈائریکٹلی ان کے اگینسٹ کبھی ایکشن نہیں ہوئے گا. یہ طاقتیں میرے کو لگتا ہے اس الیکشن کے بعد اور سٹرینتھن ہوئیں گی, کیونکہ مودی کا پاور ویکن ہو رہا ہے. اور اگر کوئی روک لگا سکتا تھا مودی روک لگا سکتا تھا, میرے کو لگتا نہیں کہ مودی چاہتا ہے کہ ان پہ روک لگے.
تو یہ بتائیے کہ کہا جا رہا تھا کہ اس بہار کے الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں اس کا اثر نیشنل لیول پر ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی اثر ہوگا؟
ضرور ہوگا. دیکھیے 2014 میں مودی کے سامنے کیا, ایک ڈسکریڈٹ نیشنل پارٹی کانگریس اور ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہر اسٹیٹ. تو آج جب یہ ریئلائزیشن 2014 के बाद हो रही है, तो एक री ऑर्गेनाइजेशन हो रही है मोदी के खिलाफ, अलायंसेस बन रहे हैं, कांग्रेस ने अपना रोल कम कर दिया है, अलायंसेस की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, और मेरे को लगता है सेंटर में आके पार्लियामेंट में एक नेशनल कंसेंसस रहेगा मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का।
कई लोगों का ये मानना है कि मोदी ने जिस तरह से तब्दीली की बातें की थी और बड़े रिफॉर्म की बातें की थी, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बातें की थी, वो शायद डिलीवर 1.5 साल में लोगों को लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं और एक मायूसी बढ़ रही है उनके बारे में। तो उनकी हुकूमत, क्या आपको लगता है कि इसके बाद दबाव बढ़ेगा और वो कुछ डिलीवर करने कोशिश करेंगे?
मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो लगता है यहाँ से अब डाउन है।
हरतोष सिंह बल भारतीय जरीदे कैरावैन के एडिटर हैं, हमारे साथी शकील अख्तर से बात कर रहे थे। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com जिस खबर से इस वक्त लीड कर रही है वो है सूची जी का इंतखाब बर्मा में, और दूसरी खबर भी वही है जिसकी आपने तफसील सुनी। उर्दुन में फायरिंग से अमरीकियों समेत 3 गैर मुल्की फौजी हलाक हुए हैं। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
आपकी बात बीबीसी के साथ।
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیلوں کے حوال عظیم رفیع کے ساتھ۔
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان برسبن میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پانچویں روز آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 208 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم دوسری اننگ میں 504 رن کے ہدف کے تعاقب میں 295 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگ 264 رن 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی اور اسے نیوزی لینڈ کے خلاف مجموعی طور پر 503 رن کی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ ادھر بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے سری نواسن کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں نامزدگی ختم کر دی ہے۔ ان کی جگہ بی سی سی آئی کے نئے صدر ششانک منوہر کو نامزد کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مالک سری نواسن پر اقتصادی بےضابطگیوں اور اسپاٹ فکسنگ جیسے سنگین الزامات ہیں، جبکہ ان کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ سری نواسن کے علاوہ دوسرے اہم عہدیداروں کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ بھارت کے سابق کپتان سورب گنگولی کو آئی پی ایل کی گورننگ کونسل میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سری نواسن کے داماد گروناتھ میپن کو بھی عدالت نے اسپاٹ فکسنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اور ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ آج پالی کیلے میں کھیلا جا رہا ہے۔ ادھر زمبابوے اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ون ڈے کرکٹ میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹس کے نقصان پر 241 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور نیپال میں 5 نیپالی فٹ بالرز پر میچ فکسنگ کے الزام میں غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان فٹ بالرز پر 2011 میں ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں جان بوجھ کر میچ ہارنے کا الزام تھا۔ اور روس میں ایتھلیٹکس میں منظم انداز میں ڈوپنگ کے دعووں کی تحقیقات کے نتائج آج جنیوا میں شائع کیے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے سابق سربراہ ڈک پاؤنڈ کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ اسپورٹس میں دور رس نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے فرانس کے وکیل استغاثہ نے اسپورٹس گورننگ باڈی کے سابق صدر پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔
کھیلوں کا احوال عظیم رفیع کی زبانی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، ایاز صادق جیت گئے، لیکن پی ٹی پاکستان تحریک انصاف جس کی 33 نشستیں ہیں، ایک ووٹ شیخ رشید کا، تو 34 تو آنے چاہیے تھا ان کے امیدوار کے ووٹ، 31 آئے، کیا ہوا کیا؟ تفصیل ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف ہے، اس موقع پہ خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
म्यांमार में 25 साल बाद होने वाले आजाद आम इंतखाबात में 80% शहरियों ने वोट डाले हैं और पोलिंग खत्म होने के बाद आंग सान सूची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का दावा है कि वो जीत की जानिब बढ़ रही है। खेलों में ममनू अद्वियात के इस्तेमाल की रोकथाम के इदारे ने तजवीज़ दी है कि रूस पर एथलेटिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट में 5 एथलीट्स और 5 ही कोचेस पर ताहियात पाबंदी की सिफारिश भी की गई है। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता साल आलूदगी फैलाने वाली या ग्रीन हाउस गैसों की मकदार 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। उर्दन के दारुलहुकूमत अमान में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 2 अमरीकी और 1 अफ्रीकी फौजी अहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। दोनों अमरीकी और एक फौजी अहलकार वहां बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात थे। और मिस्र की पुलिस का कहना है कि उसने शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के सरकर्दा रहनुमा को गोली मारकर हलाक कर दिया है।
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے محمد عبداللہ فاروقی سے سنیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسپیکر کے عہدے کے لیے ہونے والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ایاز صادق نے حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود کو 31 کے مقابلے میں 268 ووٹ سے ہرا کر کامیابی حاصل کی۔ سردار ایاز صادق پہلے سیاستداں ہیں جو ایک ہی اسمبلی سے دوسری بار اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
قومی اسمبلی کے قائم مقام سپیکر مرتضی جاوید عباسی کی صدارت میں سپیکر کے انتخابات کے لیے ہونے والی خفیہ رائے شماری کے تحت وزیر اعظم نواز شریف نے اپنا ووٹ ڈال کر ووٹنگ کا آغاز کیا۔ 4 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والی اس خفیہ رائے شماری کے نتائج کی روشنی میں حکمراں اتحاد، حزب مخالف کی بڑی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے متفقہ امیدوار سردار ایاز صادق نے اپنے مخالف امیدوار کو بڑے مارجن سے شکست دی۔ سپیکر کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود کو اپنی جماعت کے علاوہ عوامی مسلم لیگ کی بھی حمایت حاصل تھی، جس کا اسمبلی میں صرف ایک ہی ووٹ ہے۔ قومی اسمبلی کے سپیکر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سردار ایاز صادق نے ایوان میں موجود تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں ان انتخابات میں کامیاب کروایا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے اور اس ضمن میں تمام امور مشاورت سے ہی طے کیے جائیں گے۔
یہ جیت میری نہیں بلکہ جمہوریت، آئین اور پارلیمان کی سمجھی جائے۔ انشاءاللہ مل کے جمہوریت اور آئین کی دفاع کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی خوشحالی کے لیے، بہبودی کے لیے، اس کو فعال بنانے کے لیے جو کردار ہو سکا وہ میں انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے اور آپ کے ساتھ کے ساتھ سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔
پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمان کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو اپنا کام ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ملک میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ملک کی قسمت کے فیصلے پارلیمان میں ہی ہونے چاہیے۔
اگر ہم سارے میجر فیصلے جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں کریں، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس ہاؤس میں ڈسکس ہونے چاہیے۔ اگر نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے تو وہ اس ہاؤس میں سے نمودار ہونا چاہیے اور اس ہاؤس میں اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اگر ملٹری کورٹس کا فیصلہ، یہ نہیں کہ بعد میں جو، اگر ملٹری کورٹس کا فیصلہ جو ہے وہ اس ہاؤس میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشی میدان میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کو بتایا گیا کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوئے۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا کہ آج اسمبلی کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ انہوں نے ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے غیر جانبدارانہ رویے کی وجہ سے دوسری مرتبہ اس ایوان کے سپیکر منتخب ہوئے ہیں۔
یہ ایوان امید کرتا ہے کہ آپ کا یہ آنے والا وقت 2.5 سال بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ الیکشن کی طرف جائے گی، الیکشن کا وقت نزدیک آتا جائے گا اور اس ایوان میں ڈبیٹ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے آئے گی اور بڑی تنقیدیں بھی ہوں گی، کیونکہ حکومت نے اپنا ہنی مون پیریڈ سے بھی زیادہ پیریڈ ختم کر دیا ہے اور ابھی تک کوئی ایسا رزلٹ سامنے نہیں آیا جس میں خاطر خواہ یہ کہا جائے کہ اس حکومت نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔
خیال رہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر قومی اسمبلی کے حلقے N-122 میں دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا۔ ایاز صادق نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا اور گزشتہ ماہ 11 اکتوبر کو اس حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علیم خان کو شکست دی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
کراچی سمیت اندرون سندھ 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ کراچی میں یہ مہم 3 اضلاع میں منعقد کی جا رہی ہے جس کے دوران 20 لاکھ کے قریب بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
یونیسیف کے ترجمان عابد حسن نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ انسداد پولیو مہم 2 مرحلوں میں منعقد کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 12 نومبر تک ضلع غربی، ضلع وسطی اور ضلع شرقی، جبکہ دوسرے مرحلے میں کورنگی، ملی، ضلع جنوبی اور ضلع شرقی کے کچھ حصوں میں 13 سے 16 نومبر تک مہم چلائی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے پہلے مرحلے میں ٹوٹل ٹارگٹ 10,25,000 بچے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 9,53,000 بچوں کو ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ یونیسیف کے ترجمان کے مطابق سندھ پولیس سے کل 6,000 سیکورٹی اہلکار مانگے گئے تھے اور سندھ پولیس کی جانب سے مطلوبہ نفری فراہم کر دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 3,000 سیکورٹی اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی کے بھی کئی علاقوں میں والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ انہی علاقوں میں ٹیموں پر حملے بھی کیے گئے۔ یونیسیف کے ترجمان عابد حسن کے مطابق 1.5 سال پہلے تک ایسے علاقوں میں جانے میں شدید دشواری ہوتی تھی۔ بعد میں انہوں نے وہاں کے مدارس سے بات کی اور ہر فرقے کے مدرسے فتوے حاصل کیے اور اب ان میں سے کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں جہاں کسی بھی مدرسے یا مذہبی جماعت کی جانب سے انسداد پولیو مہم کی مخالفت کی گئی ہو۔ اندرون سندھ میں بھی عمرکوٹ اور میرپور خاص کے علاوہ تمام اضلاع میں آج سے پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سندھ پولیس کی جانب سے مناسب سیکیورٹی کی عدم فراہمی کے باعث جمعرات کے روز 3 روزہ پولیو مہم ملتوی کر دی گئی تھی۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ جب تک پولیو ورکرز کو مکمل سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی تب تک انسداد پولیو مہم کا آغاز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کم سیکیورٹی کے ساتھ پولیو ورکرز خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ کراچی میں گزشتہ چند سالوں میں پولیو ورکرز پر حملے ہو چکے ہیں جس میں 7 رضاکار ہلاک ہوئے، جس کے بعد مہم کے دوران پولیس سیکیورٹی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسند قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبے کے بولان اور اس سے متصل علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے جس کے دوران خواتین اور بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ کوئٹہ شہر میں ایک نجی ٹیلی ویژن کا کیمرامین پولیس کے تشدد کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچ نیشنل موومنٹ اور دیگر کمپرس جماعتوں کی جانب سے میڈیا کو جو بیانات جاری کیے گئے ہیں وہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ ضلع کوئٹہ کے علاقے مارواڑ اور اسے متصل بولان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی آپریشن سے متعلق ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق مارواڑ میں سرچ آپریشن سرکار کے عامی ایک اہم قبائلی رہنما میر گلخان بجارانی سمیت 6 افراد کی ہلاکت کے بعد کیا گیا۔ بی این ایم اور دیگر جماعتوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف ان علاقوں میں آپریشن جاری ہے بلکہ وہاں سے متعدد افراد سمیت 2 درجن سے زائد خواتین اور بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔
مروار کے علاقے میں وہاں پر ایک کیمپ اٹیک فائر ہوا بی ایل اے کا، اس کے خلاف ہم نے ایک سرچ آپریشن کیا اور اس سرچ آپریشن کے نتیجے میں ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور وہاں پر کیمپ کے سارے سمپٹمز ملے ہیں، لیکن جتنے مسکرینز تھے وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کوئی خواتین کو اریسٹ کیا گیا ہے یا کسی بچے کو۔
نجی ٹیلی ویژن اب تک کے کیمرامین رضوان شاہد کو پولیس اہلکاروں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ کوئٹہ شہر میں شاوکشا روڈ پر پیش آیا۔ رضوان شاہد کے مطابق وہ دفتر سے چھٹی کے بعد اپنی دکان پر جانے کے لیے جب شاوکشا روڈ پر مڑا تو وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ دکان چوک کے ساتھ تھی اس لیے وہ دکان پر رکے، جس پر پولیس اہلکار مشتعل ہوئے اور ان کو مارنا شروع کیا۔
تو میں جو ہے جیسے شاوکشا روڈ پہ انٹر ہوا تو پولیس والے نے جو ہے نا آتے سارے کوئی بات نہیں کی، انتظار جو ہے نا مارنا شروع کر دیا۔ میں جی بولنے کا بالکل موقع ہی نہیں دیا۔ جب میں نے نا ان کو کچھ کہا جو ہے نا اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے نا دھکا دیا پولیس والے کو، تو پولیس والا کہتا ہے کہ تم نے جو ہے نا مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔
رضوان شاہد نے بتایا کہ شاوکشا روڈ سے گوال منڈی پولیس اسٹیشن تک پولیس اہلکار ان کو مارتے رہے۔
سیدھے پیر جو ہے بٹ مارا کلیشن کوپ کا، تو اس سے میری انٹی جو ہے نا پیر کی فریکچر ہو گئی ہے، تو پیچھے کمر پہ بٹ مارا اور جو ہے چہرے پہ مارا، ڈاکٹر نے کہا کہ 3 ہفتے کا جو ہے بیڈ ریسٹ ہے آپ کو.
جب اس حوالے سے میں نے گوالمنڈی پولیس کا موقف جاننے کے لیے تانے کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ون وے کی خلاف ورزی پر پولیس اہلکاروں اور کیمرامین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی. تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بنگلہ دیش میں رواں سال مختلف واقعات میں 13 سال کے 2 بچوں کی تشدد کے بعد ہلاکت کے الزام میں 6 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے اس پر رپورٹ تیار کی ہے، شائع ہوئی ہے. سنیے اثر کاظمی کی زبانی.
4 لوگوں کو سمیع العالم راجن کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کا مجرم قرار پایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کا رکشہ چرانے کی کوشش کر رہا تھا. اس معاملے میں مزید 6 افراد کو قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس قتل کو ایک حملہ آور نے اپنے موبائل فون پر ریکارڈ کر لیا تھا، جس کے رد عمل میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. خیال رہے کہ راجن پر جولائی میں سائیکل رکشہ چرانے کے الزام میں تشدد کیا گیا تھا اور یہ واقعہ سلٹ شہر میں پیش آیا تھا. ایک اور حملہ آور نے اس واقعے کو اپنے موبائل فون پر ریکارڈ کیا تھا، جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ بچے کو کھمبے سے باندھ کر اسے سریے سے مارا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی جانے والی اس ویڈیو میں بچے کو چیختے چلاتے، جان کی ایمان مانگتے اور پانی کے لیے گڑگڑاتے دیکھا جا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح مت مارو، میں مر جاؤں گا. طبی جانچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس 13 سالہ بچے کو 64 زخم آئے تھے. بی بی سی کے محفوظ صادق کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں چوروں پر مجمع کی جانب سے اکثر تشدد کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو بہیمانہ طرز ہے اس کی وجہ سے شدید احتجاج ہوا ہے. اس حادثے پر ہزاروں لوگوں نے سیلٹ اور بنگلہ دیش کے دوسرے علاقوں میں مظاہرے کیے. اس واقعے میں دراصل 13 افراد پر الزام عائد کیا گیا تھا، جن میں سے 3 کو رہائی مل گئی، جبکہ 6 افراد کو 1 سال سے عمر قید تک کی سزا سنائی گئی ہے. کمرول اسلام کو اس کا اصلی مجرم قرار دیا گیا ہے اور یہ ان لوگوں میں شامل ہے جسے سزائے موت سنائی گئی ہے. اس حادثے کے بعد وہ فرار ہو گیا اور سعودی عرب چلا گیا، لیکن 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں وہاں رہنے والے بنگلہ دیشیوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دے دی اور اکتوبر میں اسے بنگلہ دیش واپس بھیج دیا گیا. خیال رہے کہ سزائے موت پانے والے ان 4 افراد میں سے 1 ابھی بھی فرار ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اثر کاظمی کی زبانی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں 26 اکتوبر کو آنے والے تباہ کن زلزلے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان مالاکن ڈویژن میں ہوا ہے، جہاں حالیہ بارشوں سے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہوا ہے. بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے باعث دیر بالا میں تقریباً 50 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. دیر بالا میں کئی زلزلہ زدہ خاندان بدستور سرکاری اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی دیر بالا میں گئے، اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس کے بعد یہ رپورٹ دی.
دیر بالا کے باشندے فضل ربی کے مکان کو حالیہ زلزلے میں جزوی نقصان پہنچا تھا، لیکن علاقے میں 3 روز سے جاری بارشوں کی وجہ سے ان کا باقی بچا گھر بھی اب مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. متاثرہ خاندان اب ایک سرکاری اسکول میں پناہ لینے پر مجبور ہے.
ایک پیسے کا امداد نہیں، حکومت کا کوئی بندہ آیا نہیں ابھی تک، پوچھتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، آپ لوگوں پہ کیا گزرا ہے. مجبوراً ہم اسکول پہ شپ ہو رہا ہے، اور اسکول میں بھی یہ کہ وہ نوٹس بھیج رہا ہے کہ بھائی اسکولوں کو خالی کر، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں لیے کوئی بندوبست کرو. ہم بھی پاکستانی ہیں نا، کہ افغانستان سے تو نہیں آئے، انڈیا سے تو ہم تو نہیں آئے.
بیشتر زلزلہ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت تباہ ہونے والے مکانات کی بحالی میں مصروف ہیں. دیر کی ضلع دفاتر میں ہر متاثرہ شخص امداد نہ ملنے کا رونا روتا ہے. ہر متاثرہ شخص کے پاس اپنی بربادی کی ایک الگ کہانی بھی ہے.
مکان گرا ہوا ہے، اوپر سے بارش بھی ہوتا ہے، نیچے گھر پہ بھی بارش ہوتا ہے. ابھی درخواست مرخواست لے کر ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے.
3ری بار میں آیا ہوں، تصویروں کے ساتھ ہم نے جمع کیے اور یہ سب لوگ آئے ہیں، ان کے گھریں گر گئی ہیں، دیواریں بھی کرک ہیں، بہت مسئلہ ہے اور امداد کے لیے سارے کھڑے ہیں لیکن امداد نہیں مل رہی. جی،
یہ ڈی سی آفس میں تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے یہی صورتحال ہے کہ لوگ آتے ہیں، اپنے فارم جمع کرتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا فارم جو ہے انہیں دوبارہ نہیں ملتا ہے. اور یہاں پہ تقریباً دیر میں ہر ایک دوسرے بندے سے اگر آپ بات کریں تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد نہیں مل رہی ہے، ہمیں ہمارے جو گھر ہے وہ ویسے ہی پڑے ہیں جیسے پہلے تھے. سرکاری اہلکار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دیر بالا میں مالی نقصانات زیادہ ہوئے ہیں.
جو سٹاک ہمارے پاس اویلیبل تھا وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. رات کو میں نے پی ڈی ایم اے سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا ہے, 500 ٹینٹس میں نے ڈیمانڈ کیے ہیں, 1000 میں نے بلینکٹس ڈیمانڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ اب ونٹر سیزن شروع ہو رہا ہے, بلکہ شروع ہو چکا ہے, تو اس کے علاوہ میں نے ان سے جو گیس سلینڈر ہیں وہ بھی میں نے ان سے تقریباً 1000 وہ ڈیمانڈ کیے ہوئے ہیں.
اسکولوں میں پناہ گزین خاندانوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو ہے, لیکن شدید سردی کا بچاؤ ممکن نہیں. آنے والے دنوں میں خصوصاً بچوں کے سردی سے بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. رفعت اللہ اورگزئی, بی بی سی نیوز, دیر بالا.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی ہوں بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میرا سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے.
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
تجارتی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں صنعت کاروں کی کمی نہیں, لیکن یہاں نئے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کے ساتھ کاروباری تعاون کا فقدان ہے. مگر نئے سرمایہ کاروں کو مشاورتی تعاون دینے کے لیے لاہور سے ایک کمپنی ٹن ٹیش کام کر رہی ہے, جو گیمنگ, تعلیم اور میڈیا سے متعلق ویب اور موبائل پلیٹ فارم کے لیے ایپس بنانے میں مدد اور تعاون فراہم کرتی ہے. ٹن ٹیش پاکستان کی ان چند کمپنیوں میں سے ایک ہے جو کیلیفورنیا کے سلیکن ویلی میں بھی کام کرتی ہے. ہماری ساتھی شمائلہ خان نے ٹن ٹیش کے آپریشنز آفیسر جاذب ظاہر سے بات کی اور ان سے پاکستان میں صنعت کاری کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہا.
پاکستان میں انٹرپرینرشپ کا سکوپ تو بہت واسٹ ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں میں اس وقت یہ موومنٹ آئی ہوئی ہے کہ انٹرپرینرشپ نیڈس ٹو بی انکلکیٹڈ ان آل دا اسٹوڈنٹس جسٹ دا وے ادر پروفیشنز آر. پاکستان گیون کے گروئنگ پاپولیشن ہے, انکریزنگلی ایک ٹیک سیوی پاپولیشن ہے, دس از ایکچولی دا رائٹ ٹائم ٹو بی انٹرنگ انٹرپرینرشپ اینڈ اٹس آئی تھنک ون آف دا بیسٹ چوائس. لوگوں کے لیے یہ ایک بیسٹ آپشن بھی ہے آئی تھنک کریئر وائز. اس پوائنٹ پہ
کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے یا جن میں چھوٹے کاروبار شروع کیے جا سکتے ہیں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس یا جو کم آمدنی والا طبقہ ہے وہ کام شروع کر سکتا ہے؟
کم آمدنی کی ریسٹرکشن نہیں دیکھنی چاہیے. ایک گلوبل مارکیٹ ہے, آپ ایک ایسے سیکٹر میں کام کریں جس میں ضرورت بہت ہے گلوبل اسکیل پہ, آپ وہاں پہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. تو میں تو انکریج کروں گا کہ لوگ کریٹو انڈسٹریز کو دیکھیں, ان میں گروتھ کا زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے. اس میں سافٹ ویئر کے علاوہ کانٹینٹ رائٹنگ آتی ہے, گرافک ڈیزائن آتی ہے, اور کیونکہ یہ ایسی سروسز ہیں جو کہ دنیا میں کسی کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے, اور یہ ایک ریسٹرکشن نہیں آتی کہ آپ پاکستان بیٹھے ہوئے تو آپ اس میں کام نہیں کر سکتے. آن لائن اتنی سروسز ہیں جو انڈیویجول انٹرپرینرز کو موقع دیتی ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا پورا کریئر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی سی وی لے کے اس کو امپروو کرتے ہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے اس چیز میں کہ آپ کسی کریٹو انڈسٹری میں جائیں.
تو کتنا رجحان آپ کو نظر آتا ہے؟
رجحان بہت زیادہ ہے لوگوں میں. ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ وہ چیز نہیں کر سکتے, ان کو بہت بڑا رسک لگتا ہے. بزنس کا حصہ ہے یہ رسک لینا. ضرورت لوگوں کو مینٹرنگ کی ہے, کچھ رول ماڈلز کی ہے. صحیح رول ماڈل مل جائے جو آپ کو ذرا گائیڈ کر لے ایک پرٹیکولر سیکٹر میں, تو اس میں پھر آپ کا چانس آف سکسیس بہت ہے.
اس انڈسٹری کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟
انٹرپرینرشپ بھی ایک بہت وسیع چیز ہے نا, اس کو ایک فارمل اسٹرکچر دینا وہ شاید یہاں پہ تھوڑا سا لیکنگ ہے. کہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں کو گائڈ تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیزیں میں لمس پہ دیکھتا ہوں, جو چیز میں آرفا ٹیکنالوجی پارک لاہور میں دیکھتا ہوں, وہ انڈیویجول ایفرٹس ایک طرح سے ہیں, لیکن ایک اوور آل فارمل اسٹرکچر نہیں انٹرپرینرس کو سپورٹ کرنے کو. جس طرح کی یہ دو اسٹرکچرز ہیں, اس طرح کے ہمارے شہروں میں 5-6 بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی اپنی اپنی مخصوص اسپیشلائزیشنز ہونی چاہیے کہ یہ سافٹ ویئر کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایگریکلچر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب تک اس طرح کی الگ اسپیشلائزیشنز نہیں ہوں گی تاکہ ریسورسز انڈسٹری کے مطابق ہوں, اس کے بغیر بہت ساری کمپنیز نہیں آ سکیں گی اسپیس میں.
کیا دنیا میں کہیں ایسا کوئی اسٹرکچر پایا جاتا ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہو؟
میں خاص طور پہ کچھ ملکوں کا ذکر کروں گا جہاں پہ انٹرپرینرشپ ایک بہت پرائیورٹی دی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ اور انڈسٹری کی طرف سے. اس میں چلی ایک ملک ہے جہاں پہ بہت فوکس ہے. ایسٹ ایشیا سائڈ پہ سنگاپور، انڈونیشیا اور ملیشیا میں ریسنٹلی بہت فوکس ہے. انڈیا میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز اور گورنمنٹ لیول پہ اسپیسیفکلی انہوں نے ایسے ریسورسز سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں کہ یہ والا گروپ سافٹ ویئر انڈسٹریز کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو ریکگنیشن دیتا ہے، ان کو مینٹرز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اس طرح کی ایگزامپلز بہت ہیں اور یہ چیز ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپنی کا ایک لوکل لیول پہ ریکگنیشن بنتا ہے پھر کوشش کی جاتی ہے اس کو گلوبل اسکیل پہ پش کیا جائے. میں نے ریسنٹلی کچھ مثالیں دیکھی ہیں کہ پاکستان کی کسی کمپنی کا کافی پوٹینشیل تھا تو یہاں پہ وہ انیشلی ریکگنائز ہوا تو پھر انہوں نے ارینج کیا کہ وہ یو ایس میں جا کے سیٹ اپ کر لیں کہ وہاں پہ ان کو بہتر ریسورسز مل جاتے ہیں گلوبل کمپنی بننے کے لیے. لیکن ابھی بھی پاکستان کو اس میں زیادہ کرنا پڑے گا. باقی ملکوں میں کے مقابلے میں ہماری نمبر آف کمپنیز جن کا گلوبل پوٹینشیل ہے وہ اس وقت ذرا کم ہے.
ٹینٹیش کے آپریشنز آفیسر جازب ظاہر ہماری ساتھی شمیلہ خان سے بات کر رہے تھے. پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندی کا آغاز کب ہوا؟ کیا افغانستان، پشتونستان یا ڈورنڈ لائن کے ایشوز پر سنجیدہ ہے یا یہ سیاسی نعرے ہیں؟ ان تمام حساس مسائل پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی قوم پرست رہنما جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب فریب ناتمام میں. ہارون رشید نے ان سے انہی موضوعات پر بات کی. گفتگو محفل کے انداز میں.
20 سال ہم نے افغانستان سے پاکستان کے خلاف بہت سی کاروائیوں میں حصہ لیا.
یہ کہانی ہے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کے ایک قوم پرست کی جنہوں نے افغانستان میں جلاوطنی کے 20 سال گزار دیے. جمعہ خان صوفی نے اپنی یاداشتوں پر مبنی کتاب فریب ناتمام اب تحریر کی ہے.
یہ جو ہم نے عمر بھر کچھ کمایا ہے وہ یہی یادیں ہیں.
معروف تجزیہ کار اور لکھاری سلیم راز بھی ہماری اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد کریں گے.
یہاں سے پختون لیڈروں کی افغانستان اور وہاں پہ پھر کئی سال گزارنے کے حوالے سے جو سرگرمیاں ان کی تھیں میرے خیال میں وہ تو چونکہ جمعہ خان صوفی جو تھے وہ اس کے تشدید گواہ ہیں.
جمعہ صاحب، بی بی سی اردو سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی تازہ تصنیف ہے فریب ناتمام، یادیں اور یاداشتیں. تو یہ لکھنے کا خیال آپ کو کیوں آیا اور کیسے آیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟
20 سال تک افغانستان میں رہے، تقریباً 20 سال تک. ان سارے واقعات نہ افغانستان میں کسی نے کچھ لکھا تھا اور نہ پاکستان میں کسی نے کچھ لکھا تھا اور نہ کسی کو پتہ ابھی تک ہے. اس لیے میں نے سمجھا کہ نہیں، یہ جو ہم نے عمر بھر کچھ کمایا ہے وہ یہی یادیں ہیں. میں کبھی کبھی اس وقت پشتو میں یاداشتیں لکھتا رہا. وہ یاداشتیں میرے پاس اد محفوظ تھی، کچھ یاداشتیں ضائع بھی ہو چکی تھیں کیونکہ بعد میں 92 میں جب مجاہدین آ گئے تو میرا جہاں گھر تھا وہاں پہ کچھ اسناد تھے وہ بھی گم ہو گئے اور میرے سامان بھی لٹ گیا، لیکن کچھ چیزیں میں نے محفوظ کی تھی. تو میں نے سمجھا کہ یہ اپنی زندگی کی جو میں نے جس طرح گزاری کہ جس طرح میں گاؤں میں تھا اور پھر گاؤں سے میں ہائی اسکول چلا گیا، پھر ہائی اسکول سے ہم اسلامک کالج آئے، پھر پشاور یونیورسٹی میں آئے اور ہم نے وہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لے لیا. وہ قوم پرست پالیٹکس تھا، وہ ترقی پسند پالیٹکس تھا. پھر ہم میں لیکچرر بن گیا. پھر یہ جو بلوچستان میں اور ہمارے صوبے میں بھٹو کے خلاف ایک تحریک اٹھی اور اس کا سربراہ تھا خان عبدالولی خان. اس وقت اجمل خٹک، جو میرا زیادہ تعلق اجمل خٹک کے ساتھ تھا، اس کو بھجوایا گیا افغانستان. اور وہ افغانستان اس لیے گیا کہ وہاں پہ افغان حکومت کا اور باہر کی حکومتوں کا بھٹو حکومت کے خلاف رائے عامہ ہموار کرے. اس اثنا میں جب وہ وہاں تھا تو وہاں پہ کوپ ہو گیا، صدر داؤد اقتدار میں آ گئے. صدر داؤد پشتونستان کے مسئلے کا نقیب تھا، وہ سب سے زیادہ شاہی خاندان میں اس مسئلے کو اٹھانے والا تھا. تو اس نے حامی بھر لی کہ ہماری جو تحریک جاری تھی یہ جو پشتونوں کی اور بلوچوں کی بھٹو حکومت کے خلاف، اور جس میں ولی خان نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو تربیت دے.
پختون ادب کی معروف شخصیت اور ترقی پسند مصنف سلیم راز سے پوچھا کہ آیا جمعہ خان نے کتاب میں تاریخ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟
اس میں میرے خیال میں بہت کم چیزیں ایسے ہوں گی, یہ تو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ اس میں کچھ چیزیں زیر داستان کے لیے ہوں گی, لیکن جہاں تک میں نے صوفی جمعہ خان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اس کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ, اور پھر انہوں نے جو حقائق بیان کیے ہیں اس میں اکثریت ایسے واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہیں. وہاں اجمل خٹک اور ان کے ساتھیوں کی جو سرگرمیاں تھیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں, اور جو واقعات گزرے ہیں ان کا انہوں نے احاطہ کیا ہے.
اب 40 برس بعد کتاب لکھنے کی ضرورت آخر جمعہ خان کو کیوں محسوس ہوئی؟
پختون زیادہ تر جو ہیں جو عام لوگ ہیں وہ پشتو لکھ پڑھ نہیں سکتے اور وہ اردو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا یہ نقطۂ نظر بھی ہے کہ یہ کتاب میں نے صرف پختون کے لیے نہیں لکھی, چونکہ اس پہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اس میں کافی مواد ہے. وہ لوگ جو پشتون نہیں ہیں اور پاکستانی ہیں وہ بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں یہ انہوں نے ان کے لیے بھی لکھی ہے. باقی باتیں تو وہی ہیں جو انہوں نے پشتون میں لکھی ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور عناصر کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جنہوں کو مجبور کیا کہ اس کو اردو میں ترجمہ کر لیں.
70 کی دہائی کے اوائل میں پختونوں اور بلوچ جلاوطن تحریک کے بارے میں ابتدائی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تھا. 1973 میں جمعہ خان کابل سے افغان حکومت کا کیا خصوصی پیغام لے کر ولی خان کے پاس آئے؟
میں خود آیا پاکستان اور میں خود ولی خان سے ملا کہ اپنے جو پشتون زلمے تھے جو انہوں نے بنایا تھا جس کا سپریم کمانڈر ولی خان تھا کہ وہ پشتون زلمے کو بھجوائے اور بلوچوں کو بھی بھجوائے کہ وہاں افغانستان میں حکومت داؤد خان کی حکومت آمادہ ہے کہ ان کو تربیت دے, ان کو اسلحہ دے اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکے. یہ میں نے خود اکتوبر کے اینڈ میں, اکتوبر 1973 کے اینڈ میں میں آیا اور میں نے ولی خان کو یہ بات شاہی باغ میں بتائی, جو اس وقت ولی باغ نہیں بنا تھا. اچھا, اس کے بعد ولی خان خود آئے دسمبر 1973 میں اور اس نے سارا معاملہ چیک کیا اور وہ ان کو بتایا داؤد خان کو کہ پشتون بلوچوں کی متحدہ قوت کے سامنے پاکستان کی فوج نہیں ٹھہر سکتی, اس لیے آپ ہماری مدد کریں, ہم پاکستان کے خلاف لڑیں گے. وہ داؤد خان بھی پاکستان کے ویسے ہی خلاف تھا, تو وہ جنگ شروع ہو گئی.
بھٹو کے خلاف آپ نے کہا یہ سارا حکومت کے خلاف غصہ تھا اور وہ تھا, اس کے خلاف یہ کاروائیاں شروع ہوئیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو اتنا پاورفل تھا, یا جس طرح کے آج ہم وزیر اعظم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی بات اگر آپ کریں, تو با اختیار تھے اس وقت بھی یا پیچھے کچھ اور قوتیں تھیں جو پالیسیاں بناتی تھیں؟
بنگلہ دیش بن گیا تھا, پاکستان کے کوئی 90-95 ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. ولی خان سمجھتا تھا کہ یہ فوج جو ہے نا ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی جس کا سربراہ ولی خان ہوا کرتا تھا, اس میں صرف غوث بغض بجھنجو اور اس کے ساتھی اس مخاصمت کی پالیسی کے مخالف تھے, اور اس نے ببانگ دوہل کہا میٹنگ میں, کہا اس نے کہا کہ آپ ولی خان آپ غلط کر رہے ہیں, ہم مجبور ہو جائیں گے کہ جس طرح جمعہ اسلامی جیسے جماعتوں کے گود میں چلے جائیں گے, جرنیلوں کو دعوت دیں گے, اور یہ ہے کہ بلوچ تو پہاڑوں پہ چڑھیں گے, آپ لوگ جیلوں میں جائیں گے, یہ کمیونسٹ کیفوں میں بیٹھ کر انقلاب کے لیے شبنامے نکالا کریں گے, وہ پمپلٹ نکالا کریں گے, اور بھٹو بھی نہیں رہے گا. یہ اس کی پیش بینی تھی, لیکن تاریخ ہمیشہ بصیرت والوں کے خلاف فیصلے کرتی ہے. وہ بصیرت والا تھا, اس کی بات نہیں مانی گئی, اور وہ جو لیفٹسٹ تھے وہ بھی ولی خان کی موقف کی تائید میں آ گئے.
فریب نا تمام کے مصنف جمعہ خان صوفی سے ہارون رشید کی گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کل سن سکیں گے. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے لیسا ہیک. تو میں حزب معمول پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی.
میانمار میں 25 سال بعد ہونے والے آزاد انتخابات میں پولنگ ختم ہونے کے بعد آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت کی جانب بڑھ رہی ہے. کھیلوں میں ممنوع ادویات کے استعمال کی روک تھام کے ادارے نے تجویز دی ہے کہ روس پر ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگا دینی چاہیے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال آلودگی پھیلانے والی یا گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار 30 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اردن کے دارالحکومت عمان کے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر میں ایک اردنی پولیس اہلکار نے 2 امریکی اور 1 افریقی فوجی اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے, جبکہ 5 افراد زخمی بھی ہیں. اور کیٹالونیا کی علاقائی پارلیمان نے اس کی اسپین سے علیحدگی کی قرارداد منظور کر لی ہے, جبکہ اس کے اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ کیٹالونیا کو بقیہ اسپین سے علیحدہ ہونے سے روکنے کے لیے تمام اختیارات استعمال کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.